لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير. يهان باب قائم کیا ہے مسکراہٹ. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ مسکراہٹ ہی کی تھی. آپ قہقہ لگا کر کے آواز نکلے, منہ کھلے, اندر کا کوا نظر آوے, اس طرح آپ کبھی ہنستے نہیں تھے, بلکہ ایسے ہنسنے کو پسند بھی نہیں کیا گیا. آپ کی ہنسی جو ہوا کرتی تھی وہ مسکراہٹ یعنی دندان مبارک نظر آوے, اس طرح. یہاں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں. یہ یمن کے قبیلہ بنو بجیلہ سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے حسین و جمیل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں ایک لشکر کی انتخاب کے موقع پر لوگوں کا جو جائزہ لیا, ان کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے کا, چلنے کا حکم دیا. ادھر وہاں سے گزر گئے تو اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کے متعلق سنا ہے, گویا ان کے حسن میں اس کا نمونہ موجود ہے. تو یہ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا میرے سامنے آپ مسکرائے. یعنی جب بھی میرا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ہوا اور آپ کے سامنے میں آیا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے. اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ایک مخصوص دروازے کی طرف جہاں آپ تشریف فرماتے وہاں جو دروازہ ہوگا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا جو یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر فرشتوں کا نقش ہے. یعنی گویا جیسے فرشتے کی شکل و صورت ہوتی ہے ایسے ہیں یہ. چنانچہ یہ جب آپ نے فرمایا اس کے بعد اسی دروازے سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. حدثنا احمد بن نبی عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وحبی قال اخبرنا عمر بن الحارث ان ابا النظر حدث عن سليمان بن يساري عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهقا قط حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه. فقالت يا رسول الله ان الناس اذا راوا الغيم فرحوا وجاء رجاء ان يكون المطر وراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهه. فقال يا عائشه ما مني ان يكون في عذاب اذب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے اندر کے کوے نظر آتے ہوں، یعنی منہ کھلا ہوا ہو، جیسے آدمی کبھی کھلکھلا کر ہنستا ہے قہقہ لگا کر کے تو منہ کھل جاتا ہے اور اندر جو حلق کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہے کوا وہ نظر آتا ہے، کہ اس طرح آپ کو قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. انما کان یتبسم، بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تک محدود تھی، کہ آپ مسکراتے تھے، یعنی اس طرح ہنستے تھے کہ دندان مبارک نظر آئے کوئی آواز نہیں نکلتی. قالت وکان اذا را غیما او ریحا عرف فی وجهی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بادل دیکھ لیتے یا کہیں ہوا چلنے لگتی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے انور کے اوپر خوف اور ناگواری کے آثار نمودار ہوتے تھے. تو ہوا چلنے پر یا اسی طریقے سے بادل کو دیکھ کر کے ایک سہم اور خوف سا محسوس کرنا، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان الناس اذا راؤوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون المطر، کہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید میں کہ بارش ہوگی، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ کی نظر بادل پر پڑتی ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر گویا ناگواری کے خوف اور دہشت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے اس بات کا کہ اس میں عذاب ہو. ایک قوم کو عذاب دیا گیا ہوا کے ذریعے سے، تو کوئی ہوا کا چلنا یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا عذاب لے کر کے آئی ہو. اس لیے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت بندہ ڈرتا رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پتہ نہیں کس پر گرفت ہو جائے. قد رأى قوم العذاب، ایک قوم نے عذاب کو دیکھا، یعنی بادل کی شکل میں آتے ہوئے، تو اصل ہوا یہ تھا کہ ان پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب بھیجنا منظور ہوا تو آٹھ روز تک سخت گرمی پڑی ان کے اوپر، اور ایسی سخت گرمی کہ جو تالاب اور ندیوں کا پانی بھی بھاپ بن کر کے اڑ گیا، خشک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بادل بھیجا تو وہ کالا بادل آتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہے، وہ کہنے لگے ہادہ آریزم ممترو نا، بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اور سب اس بادل کے نیچے آ کر کے کھڑے رہے اور اس میں سے آگ برسی اور ہلاک کر دیے گئے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب ایسا ہو چکا ہے تو کیا اطمینان ہے آدمی کو کہ اس بادل سے آگ نہیں برسے گی. اس لیے لوگ بھلے آج بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں، لیکن مجھے تو وہ آگ سہم ہی لگتا ہے. ایک مومن کی شان تو یہی ہونی چاہیے. باب الزہق، قہقہ لگا کر آواز کے ساتھ ہنسنا. حدثنا سلیمان بن داؤد ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن زکریا قال حدثنا ابو رجاء عن برد عن مکحول عن واصلة بن الاسقى عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل الزہق فإن کثرۃ الزہق تمیت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہنسو کم. ہنسنے سے بالکل منع نہیں فرمایا بلکہ کم ہنسنے کے متعلق فرمایا. فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا، آدمی ہر وقت ہنستا ہی رہے، ایسی چیزوں میں لگا رہے جس کی وجہ سے بس وہ ہنسنے میں مشغول ہو، تو یہ چیز دل کو مار دیتی ہے. اس کی نتیجے میں آدمی کا قلب جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے ہنسی کی ممانعت تو نہیں ہے لیکن کم ہنسنا چاہیے. ویسے قہقہ تو لگائے ہی نہیں، بہت آواز بخار ہے جو ہے ہنسی کے تین درجے بتلائے ہیں. एक तो यह है कि कोई आवाज न निकले, सिर्फ दंदान नजर आवे, दांत नजर आवे, जिसको मुस्कुराहट कहते हैं। दूसरा यह है कि आवाज इतनी निकले जिसको खुद सुन सके, दूसरों के कानों तक न जाए, उसको जह कर देते हैं। और एक है कि इतनी जोर से हंसे कि दूसरे भी आवाज सुने उसकी, जिसको कहा कहा जाता है, खिलखिला कर हंसना। हदसना इब्न बशारी قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابي ابراهيم بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسر الزهق فان كثره الزهق تميت القلب۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسو مت، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آدمی میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دل کی زندگی اور حیات اللہ کی یاد ہے، کہ دل جب تک اللہ کی یاد میں مشغول ہے گویا وہ زندہ ہے، اور غافل ہے تو غافل یوں سمجھا جائے گا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ تو یہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل من اصحابه يزهقون ويتحدثون۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه ناقل ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ فقال والذی نفسی بیدیہ لو تعلمون ما اعلم لزہدتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ثم انصرف وابکی القوم۔ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کو بات چیت کے دوران ہنستے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم آخرت اور حشرہ قیامت برزخ کے وقت جو حالات میں جانتا ہوں تم جاننے لگو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ راوی کہتے ہیں یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کے اس فرمانے کی وجہ سے لوگ رونے لگے، لوگوں کو رلایا آپ نے اس ارشاد کے ذریعے سے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قُلْبِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي۔ فَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرُوا وَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ محمد آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے، لوٹے اور صحابہ کو کہا بشارت سن لو، اور سددو وقارو جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرو، یعنی اعمال کو انجام دینے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ہنسو کم رو زیادہ۔ تو ظاہر ہے آدمی ایسے موقع پر پھر اعمال کے اندر جب لگتا ہے تو کبھی غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ ہے کہ آج بندے کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت پر ہے، تو اللہ تعالیٰ جب رحمت کا معاملہ کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا آدمی کا، اعمال پر مدار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اعمال ایک علامت قرار دیے گئے ہیں اس لیے اس کی تاکید ہے۔ تو بہرحال آدمی اگر یہ سوچتا ہے تو پھر عمل میں غلو سے کام لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی میانہ روی اختیار کرو، نہ تو اعمال کے معاملے میں تفریط یعنی کمی ہونی چاہیے، نہ آگے بڑھنا چاہیے نہ غلو ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ ہو۔ وقار ہوں، اب اگر میانہ روی نہیں تو کم سے کم میانہ روی سے قریب رہو، اس طرح چلو، گویا ایسے انداز سے آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو غلو والی شکل اختیار کر کے تھکا بھی نہ دے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی سواری کو حد سے زیادہ دوڑاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سواری تھک کر کے ختم ہو جاتی ہے، ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے، نہ تو اس کا سفر مکمل ہوتا ہے اور جو ہے نہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ तो बहरहाल आमाल के अंदर भी मयाना रवि इख्तियार करने की ताकीद की गई और यही वो तरीका है जिसकी वजह से आदमी जम करके काम करता है, यानी अपनी ताकत और अपनी हैसियत के मुताबिक। ये तो नवाफिल के लिए, फराइज और वाजिबात उसमें आदमी को कोई इख्तियार नहीं है, फराइज और वाजिबात को तो हर हाल में अंजाम देना ही है। उसके अलावा जो नफल आमाल है, नफल आमाल को अंजाम देने के सिलसिले में दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। पूरी रात इबादत करते रहे, दो रात जागे और फिर ऐसे बीमार हो गए कि दस रात तक सोए रहे, फराइज भी गायब हो गए, इसको मना किया जाता है। भाई इबादत करनी है तो अपनी ताकत और अपनी हैसियत के मुताबिक इतनी करो कि जिसके नतीजे में इतना ज्यादा बोझ न पड़े कि कल को जाकर के उसका दूसरा असर जाहिर हो। बाबुन इदा अकबला अकबला जमीन वैदा अदबरा अदबरा जमीन। यहां नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक आदत शरीफा बतलाते हैं, जब आप जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते थे तो पूरे तौर पर मुतवज्जे होते थे, यानी ये नहीं कि खाली कंखियों से देख लिया, पूरे तौर पर गया, अगर पीछे देखना है तो पूरे घूम करके देखते थे इस तरह। हदसना बिश्र बिन मोहम्मदी قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسامه بن زيد قال اخبرني مصعب بن مسلم مولى ابن قاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه ربما حدثني النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثني اهدب الشفرين وابيض الكشحين اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا لم ترى عين مثله ولن تراه। मूसा इब्न मुस्लिम कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कभी ऐसा भी होता था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को बयान करते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेने के बजाय इन अल्फाज से हुजूर को याद करते थे, कहते थे हदसनी अहदब शफरैन वह अब यजुल कशहैन, मुझे ये बात बतलाई उस जात ने जो बारीक और लंबी पलकों वाली और जो है सफेद कूख वाली या सफेद कमर वाली, यानी जो हसीन और जमील थे, जब किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होते थे तो पूरे मुतवज्जे होते थे, जब रुख फेरते थे तो पूरा रुख फेर लेते थे, और किसी आंख ने उन जैसा हसीन न तो देखा है न आइंदा देखेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने जहां बयान किया है वहां उमूमन इस तरह के जुमले आते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में भी इसी तरह है कि किसी आंख ने न तो ऐसा हसीन देखा न आइंदा देख सकेगी। बाबुन अल मुस्तशार मोतमन, जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है, यानी वो उसको चाहिए कि मशवरा लेने वाले के हक में जो चीज जो उस काम से मुतालिक मुफीद हो और उसके लिए दुनिया और आखिरत की खैर का जरिया हो उसी को बतलावे। हदसना आदम काल हदसना शैबान अबू मुआविया काल हदसना अब्दुल मलिक इब्न उमैर अनबी सलमत इब्न अब्दुल रहमान अनबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अनहु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअबी हैथम हल्ला का खादिम। यह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबुल हैसुम रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक अंसारी सहाबी हैं, एक मौके पर ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मकान से बाहर तशरीफ लाए, देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी निकले। हजरत उमर ने अर्ज किया कि मुझे भूख का एहसास हुआ, खाने के लिए कोई चीज थी नहीं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी इसका तो एहसास है, और फिर हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं तो इसी की वजह से निकला था कि हुजूर की जियारत हो जाए। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो इनके यहां जाओ। अबुल हैसुम ये एक अंसारी सहाबी हैं, बाग के मालिक थे, चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके बाग पर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो उनकी बीवी वहां पर थी, पूछा तुम्हारे शौहर कहां गए, कहा वो मीठा पानी लेने के लिए गए। بس اتنے میں وہ بھی پہنچ گئے. جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کر لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے بٹھایا اور جو ہے بکری کا بچہ ذبح کرنے کے لیے پہلے تو کچھ کھجوریں لا کر کے رکھی, پھر بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا دیکھو وہ بکری ذبح کرنا چاہتے تھے کہ دودھ دینے والی مت ذبح کرنا, اس لیے کہ گوشت ہی کھانا ہے, دودھ دے رہی ہو کہ اس کو ذبح کرو گے تو وہ دودھ کا فائدہ ختم ہو جائے گا, جو دودھ نہیں دے رہی اس کو ذبح کرنے سے گوشت والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور فائدہ منقطع ہونے کا سوال نہیں. بہرحال وہاں پارے ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر ان سے پوچھا تھا اللہ کا خادم کہ تمہارے پاس کوئی خدمتگار نہیں ہے, تم اکیلے سب پانی لینے بھی گئے تھے اور یہ بھی. قال اللہ, کہا نہیں میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے. قال فإذا أتانا سبي فاطرا, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہمارے پاس جب قیدی آویں غلام آویں تو آ جائیے ہم تمہیں دیں گے. فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم براسین لئی سماہما سالس, راوی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو قیدی دو غلام لائے گئے, تیسرا نہیں تھا, دو ہی تھے. فاتا ابو الحیث, تو حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جب غلام آوے تو آئیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر میں ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ دو ہیں ان میں سے تم پسند کر لو, جو تم کو پسند ہو وہ لے لو. قال یا رسول اللہ اختر, اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی انتخاب فرما کر عنایت فرما دیں, آپ پسند کر لیں میرے لیے جو مناسب ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار معتمن خود ہادا فإنی رأیته یصلی واستوصی بہ خیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک اصولی بات فرمائی کہ بھئی جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے, اور اس امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ مشورہ لینے والے کے حق میں جو چیز بہتر ہو اسی کا اس کو مشورہ دے. چنانچہ آپ اب مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہی آپ کو انتخاب کر کے دوں, تو حضور نے ان دونوں میں سے ایک کی طرح اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے جاؤ, اور وجہ بھی بتلا دی کہ میں اس کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو جب وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو بندوں کا حق بھی ادا ہی کرے گا. وسطوں سے بھی خیرہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس کے حق میں میری طرف سے بلائی کا سلوک کرنے کی تاکید قبول کرو, مطلب یہ کہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا, اچھا سلوک کیجیے, دیا بھی یہ ہم نصیحت بھی کی. اب گھر آئے, گھر آ کر کے بیوی کو بتلایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام عنایت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فقالت امراتہ ما انت ببالغ ما قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تطعہ, تو ان کی بیوی نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے, اب ہم سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کیا کہیں, پتہ نہیں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں یا نہیں. اب اچھے سلوک کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو آزادی کر دیں, اس سے بڑا اچھا سلوک اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ کہ تم اس کو آزاد کر دو, قال ہوا, انہوں نے کہا آزاد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک تو تھا ہی نہیں غلام, نوکر تھا, خادم تھا نہیں, ملا تو اس کو بھی آزاد کر دیا, اور وہ بھی پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی نے یہ مشورہ دیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا ولہ بطانتان, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو قدرت کا ایک نظام ہے اصول ہے وہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی اس کے نائب کو نہیں بھیجا, مگر یہ کہ اس کو ہر ایک کو دو جو ہیں اندرونی مشیر اور رازدار دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو بھی, نبی کا جانشین ہوتا ہے تو بھی, یا کسی کو کوئی اختیار اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے, کوئی حکمران ہوتا ہے, کسی کو کوئی عہدہ یا کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے, تو ہر ایک کے ساتھ دو قسم کے آدمی لگے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کو کسی جو ہے اس کا یہ بنا دیا گیا, متولی بنا دیا گیا, کہیں کا صدر بنا دیا گیا, کہیں کا ذمہ دار بنا دیا گیا, کہیں کا حاکم بنا دیا گیا, تو ہر ایک کے ساتھ جس کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایسے آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قسم کے آدمی لگے ہوئے ہوتے ہیں, مشیر. اچھا مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں اور برا مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ برا مشورہ دینے والے ہی ہوں, نہیں, اچھے والے بھی ہوا کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ ولہ بطانتان, اس کے پاس جو ہے اندرونی طور پر اندرونی مشورہ دینے والے دو طرح کے, بطانتن تامرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر. ایک تو مشیر اور رازدار وہ ہوتا ہے جو اس کو بھلی بات کا مشورہ دیتا ہے, بھلی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے. وہ بطانت لا تعلوہ خبالا. اور ایک دوسرا مشیر وہ ہوتا ہے جو اس کو ہلرٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتا, مطلب یہ کہ برے مشورے دیتا ہے ایسے کہ اگر وہ عمل کرے تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے. دونوں طرح کے مشیرین ہوتے ہیں. وہ من یوق شک بطانت السوء فقد وقعہ. خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اس برے مشیر کے شر سے بچا لیا گیا یوں سمجھو کہ وہ محفوظ رہا, وہ محفوظ رہا. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی عام طور پر ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اس کے آس پاس رہنے والے اور اس سے قربا رکھے ہوئے لوگ جن کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ انہی کی مشوروں کے مطابق کرتا ہے, ان سے مشورہ لیتا ہے, اب اگر اس کی طرف سے کوئی بات چلتی ہے, کوئی معاملہ ہوا, کوئی فیصلہ ہوا اور قابل اعتراض ہے تو لوگ جو ہے وہ سب الزام جو ہوتا ہے اسی پر ڈالتے ہیں, سب پر فلانے اس نے, حالانکہ کسی نے مشورہ دیتے ہوئے دیکھا تو نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ یہ برا یہ غلط کام جو ہوا وہ اسی نے مشورہ دیا ہو. ہو سکتا ہے کہ اس نے صحیح مشورہ دیا لیکن جس کو مشورہ دیا گیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا, غلط مشورہ دینے والے کی بات پر عمل کر لیا. اس لیے بہرحال اس قسم کے لوگوں کا جو حلقہ ہوتا ہے آس پاس ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ برائی مشورہ دیں گے یہ درست نہیں ہے. قدرت کا نظام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قسم کے لوگ اس کو حاصل ہوتے ہیں. اب یہ اس کی یہ گویا سعادت مندی اور گویا خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ اچھے مشورے دینے والوں پر عمل کرے, یا پھر یہ ہے کہ شقاوت اور بدبختی کی بات ہے کہ ان برے مشوروں پر عمل کرے. باب المشورہ. مشورہ, یہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ اپنے طور پر کسی چیز کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے. یعنی کسی کوئی معاملہ پیش آیا تو اس معاملے میں خود کوئی پہلو طے کر لیا, اس سے پہلے مشورہ لیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے بات پیش کی جائے اس کی طرف سے اس کا جو جس پہلو کو جو ہے مناسب کرا دیا جائے گا. اب اس کے بعد پھر آپ کو اختیار رہتا ہے, فیضہ اعظم تو فتوقع, پھر فیصلہ کر لو, پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. تو مطلب یہ ہے کہ مشورہ کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنا کوئی پہلو طے کرنے سے پہلے رائے لے لیں. اب آج کل عام مزاج یہ بنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے طور پر ایک بات طے کر لیتا ہے, اب وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اس کے سامنے خود جو طے کیا ہے اسی کے انداز سے باتیں کرتا ہے, یوں ہے یوں ہے, وہ جانتا ہے کہ میں یوں کہوں گا تو وہ یہ مشورہ دے گا. اب ظاہر ہے اس نے جو کیفیات بیان کی ہے اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کو اسی نوع کا مشورہ دیا جائے. اب اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسی طرح مجھے اس کی طرف سے جواب ملے. اب لوگوں سے یوں کہتا ہے مجھے فلاں صاحب نے یہ مشورہ دیا اس لیے میں تو یہ کرتا ہوں. اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات مشورے کی نہیں, یہ تو اپنی بات ہوئی, اپنے نفس کی شرارت. صحیح دیانتداری کی بات تو یہ تھی کہ صحیح حالات جو تھے اس کے سامنے پیش کیے جاتے اور اس کے بعد اس کی طرف سے جو کہا جاتا اس پر عمل کرتے. لیکن عام طور اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے نیک بندوں سے بھی اس قسم کا مشورہ لیا جاتا ہے اور اپنی منمانی کی جاتی ہے تو کوئی فائدہ وائدہ تو ہوتا نہیں, الٹا نقصان ہوتا ہے. فائدہ تو اسی صورت میں ہوگا جبکہ دھیان آپ جب اس کو امانت داری کا تو آپ کی امانت داری کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آپ حالات پورے رکھیں, آپ اپنی مرضی کے مطابق بات کریں گے تو یہی ہوگا. تو بہرحال بلکہ وہ تو اسی لیے گئے تھے تاکہ اس کے مشورے کا نام لوں تو فلانی جگہ سے میرا کام ہو جاوے. آج کل عام مزاج اسی طرح ایسوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے, تو کوئی آتا ہے مشورے کے لیے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا کروانا چاہتا ہے. یہ حدثنا صدقہ
قال اخبرنا ابن عينة عن عمر ابن حبيبي عن عمر ابن ديناري قال.
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشورے میں مشورہ دینے والا کی امانت داری کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے قطع نظر جو مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس نے جو کیفیات بیان کی ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے نزدیک جو چیز اس کے لیے خیر کی ہو وہ دے دے. اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اس کے لیے خیر جو تھی وہ بتائی گئی, اب ممکن ہے اس میں اس کے لیے اب دوسرا فریق جو ہے اس کے مرضی کے مطابق وہ بات ہے
نہیں,
تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا فریق مشورہ دینے والے کے در پہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے فلانے کو ایسا مشورہ دیا کہ یوں کرو فلانا کرو. ایک ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے, اب بیوی کے حالات آئے بیوی کی جو کیفیات بیان کی کہ ان کیفیات کے پیش نظر مشیر نے یہ سمجھا کہ بھائی اس کے لیے مناسب یہی ہے, اب اس نے وہی مشورہ دیا, اب وہ کہتا ہے فلانے نے یہ مشورہ دیا اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں. اب وہ جب بیوی والے سب ہیں وہ بےچارے اس کے سر چڑھ بیٹھیں گے کہ آپ نے مشورہ دیا ہماری بیٹی کو الگ کروایا. اب یہ سب باتیں جو ہے وہ صحیح نہیں, یہ سب غلط طریقے. شریعت جو ہے دوسرا ایک ایسا کوئی ہو تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا, مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں سے یوں بھی کہیں کہ میں نے بلانے سے اتنے کہ آپ نے دیانتن سارے حالات برابر رکھے اور اس کے بعد مشورہ آپ کو دیا گیا تو آپ اپنے طور پر فیصلہ کر لیجیے فلانے کے مشورے کی وجہ سے میں نے عمل کیا, یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے. تو یہ عمر ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت بڑی وشاویر ہوں فی الامر کہ یہاں دوسری نسخوں کے اندر ہے وشاویر ہوں فی بعض الامر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر یوں فرمایا کہ بعض امور میں مشورہ لو, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں مشورہ لیا لینا کوئی ضروری نہیں, بعض اہم امور ہوتے ہیں اس میں مشورہ لیا جا سکتا ہے. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السر عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم ثم تلا وامرهم شورى بينهم. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی قوم نے جب مشورہ کیا تو ان کو جو معاملہ درپیش ہے اس کے اندر جو ان کے لیے بہتر ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہنمائی دی جاتی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی وامرہم شورا بینہم کہ ان کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں. یہ حضرات انصار کا یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے تشریف لانے سے پہلے انصار کا مزاج یہی تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات کو طے کرتے تھے, اسی کو بیان کیا گیا ہے ان کی خوبی کے طور پر. بابو اس میں من اشارہ علی اخیہ بغیر رشد, کسی نے اپنے بھائی کو ناواقفیت کی وجہ سے مشورہ دیا, یعنی ایک بات اور بھی ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ جس چیز میں مشورہ دے رہا ہے اس کے جو ہے بھلے برے سے اور اس کے جو ہے ٹھیک اور غلط سے پورے طور پر واقف ہونا چاہیے, اگر واقفیت نہیں ہے تو اس سلسلے میں مشورہ نہ دے. ہمارے پاس کبھی بعض لوگ آتے ہیں فلانا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, میں نے بھائی یہ کاروبار تو کاروبار والے اس نو کا جو کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس میں آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں, ہمارا کام تو دعا کرنا ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ فرما رہے. یہ کہیں ہاں جو چیز ایسی ہے جو لوگوں سے سن کر ہمارے علم میں آئی ہے یا بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہے اور اس میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ تو بتانے کی کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا عبداللہ ابن زید قال حدثنی سعید ابن ابی ایوب قال حدثنی بکر ابن عمر ابن ابی عثمان مسلم ابن یسار ابن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی, یعنی حضور نے وہ بات نہیں فرمائی اور کسی نے یوں کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے.
ومن استشاره اخوه المسلم فاشار عليه بغير رشد فقد خانه. اور جس سے اس کے مسلمان بھائی نے کسی چیز میں مشورہ لیا اور ناواقفیت کے باوجود اس نے مشورہ دیا تو اس کے ساتھ خیانت. اس لیے کہ جب تم اس معاملے سے واقف نہیں ہو تو تمہیں کیا پتا کہ اس کے لیے کون سی چیز میں بھلائی ہے اور کون سی چیز میں نقصان ہے. اب بھی مشورہ ایک طرح کی خیانت ہے. اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ تو امانتدار ہے.
ومن افتى فتیا بغیر سبت فاسمه الا من افتى. ہو
جس نے کسی کو بغیر کسی دلیل کے فتوا دیا, یعنی گویا ایک ناواقفی جانتا نہیں مسئلہ تو بھی بتایا, غلط بتایا, تو اس صورت میں اس کے غلط بتانے کے مطابق اگر کسی نے عمل کیا تو اس کا گناہ جو ہے فتوا دینے والے کے اوپر ہے, بتلانے والے کے اوپر. تو قرض خواہ کو رقم ادا کرنے سے معذور ہے. تو قرض خواہ مقروض کو یہ رقم سود کی نیت سے دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے دینا صحیح ہے؟ تو قرض خواہ مقروض کو یہ رقم سود کی نیت سے, تو مطلب یہ کہ جو پہلے قرض دے چکا ہے اور اس کے ذمے باقی ہے, ابھی وصول نہیں ہو رہا ہے, اب وہ دل میں یوں نیت کر رہا ہے کہ میرے کھاتے میں اتنا جو ہے سود ہے, مجھے صدقہ کرنا ہے, وہ اب اس کے ذمے اتنا قرضہ ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں, یہ درست ہے؟ اس طرح تو نہ سود ادا ہوگا نہ زکات ادا ہوگی. زکات کا تو مسئلہ صاف لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے, 500 روپیہ آپ کا قرض ہے, وہ آپ کا قرض ادا کرنے سے قاصر ہے, نہیں دے پاتا. اب آپ یوں نیت کر لیں کہ چلو میں اس سے پاس سے قرض لیتا نہیں, وہ میرے 500 مجھے زکات میں دینے, وہی چھوڑ دیے, تو یہ قرض, کیونکہ جس وقت آپ نے دیا تھا قرض کے نیت سے دیا تھا. اصل تو یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس نیت, بھائی زکات زکات کی نیت سے ادا کریں, اور اسی طریقے سے سود جو ہے وہ صدقے کی نیت سے دیں اس کو. تو یہ جو قرض ہے وہ تو پہلے دیا جا چکا ہے قرض کی نیت سے. جیسے زکات میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ زکات کے طور پر, تو آپ 500 روپیہ اس کو زکات کے طور پر دیجئے اور پھر کہیے کہ آؤ میرا یہ 500 قرض واپس لاؤ. اسی طرح یہاں بھی وہ سود کی آپ کے پاس 500 روپیہ ہے وہ اس کو دیجئے, اور جب مالک بن جائے اس کے بعد کہیے کہ میرے 500 تم پر نکلتے ہیں وہ لاؤ تو ٹھیک, ورنہ جو ہے وہ معاف کر دینے چھوڑ دینے سے کام بنے گا. ایک ماس پاسے پوتانوں رہوانوں مکان نتھی, ભાડાના મકાનમાં રહે છે, તેની પાસે મકાન ખરીદવા માટે 70,000 જેવી રકમ છે અને મકાન 1,25,000 મળે છે, તો આવા માણસને જકાતની રકમ આપી મકાન ખરીદવા માટે મદદ કરી શકાય? વો જબ તક 70,000 રૂપિયા ઉસકે પાસ હે વહાં તક તો નહીં. અબ ઉસકો યું કહા જા સકતા હૈ કે ભાઈ વો 1,25,000 કા જો મકાન હૈ વો આપ ખરીદ લો, ખરીદ કરકે 70,000 તો અદા કર દો, અબ બાકી રહે ગયે જો હૈ وہ کتنے 45,000. اب آپ دیجیے, وہ مقروض ہے, اب آپ دیں گے تو وہ یہ کر سکتا ہے, لیکن 70,000 پاس ہوتے ہوئے ابھی نہیں. اگر کوئی آدمی کو اس کی والدہ کوئی حکم کر رہی ہے اور والد اس کے خلاف حکم کر رہے ہیں تو دونوں میں سے کس کا حکم ماننا چاہیے؟ اب یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس میں خدمت کی لائن سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں ماں کو ترجیح دی جاتی ہے, باقی احکام کے معاملے میں باپ کی بات مانی جائے گی, اور ویسے دونوں کی بات شریعت کے خلاف ہو تو کسی کی نہیں مانیں گے. سیلف ٹیکس, انکم ٹیکس, ویٹ ٹیکس, یہ سب ٹیکس بھرنا کیا ثواب ہے؟ نہیں بھرے تو گناہ ہوگا. سرکار بولتی ہے کہ دیش کی ترقی میں یہ رقم خرچ ہوتی ہے, ظاہر حکومت کا قانون ہے, آپ حکومت کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو فری ان چیزوں, حکومت آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کے لیے آپ کو مختلف سہولتیں پہنچاتی ہے, دوسرے ملکوں سے رابطہ کرایا جاتا ہے, اس پر اور یہ دیا جاتا ہے, تو اس صورت میں یہ ساری چیزیں ہیں. جمعہ کے خطبے کے دوران اکثر لوگ اونگنے لگتے ہیں, کئی بار تو باقاعدہ نیند لیتے دیکھا ہے, یعنی بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے. خطبہ پورا ہونے پر بازو والا کوہنی مار کر جگاتا ہے,
ایسے میں اونگنے والے اور سونے والے کو وضو کرنا ہوگا یا کھڑے ہو کر فرض کی نیت باندھ سکتے ہیں؟ اس طرح بیٹھا ہے کہ اس کا جو ہے مقعد سیٹ جو ہے وہ جمی ہے جماعت زمین کے ساتھ، اور بیٹھ کر کے وہ جیسے چار چوکڑی مار کر کے بیٹھا ہے اور پھر سویا، تو ایسا سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں. اور اگر وہ اکڑو بیٹھا ہے، اب اگر وہ گہری نیند جائے گا تو گر جائے گا، گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو اس میں بھی نہیں ٹوٹے گا. جو آنکھوں سے معذور ہے، ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد اپنی آنکھ ہدیہ دینے کی وصیت کرنا کیسا ہے؟ یہ اعضا کا جو پیوندکاری ہے اس کی اجازت علماء نے دی نہیں ہے، بعض حضرات گنجائش دیتے ہیں، اکثر ہمارے اکابر نے منع کیا ہے. جو بچے ابھی نابالغ ہیں، احکام شرع کے مکلف نہیں، اگر تیرنا سیکھنے کے لیے سطر کھولے اور نصف ازار پہنے تو گنجائش ہے نہیں، جبکہ یہ بدرج مجبوری کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ ویسے تو اگر وہ اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، تو بہت سے معاملہ میں سطر کے معاملے میں جیسے بچی ہے نابالغ ہے لیکن اس کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے قریب البلوغ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح لڑکوں کا بھی سطر وغیرہ کے معاملے میں، بہت چھوٹے بچے جن کا سطر جو ہے دیکھنے کی وجہ سے کسی کے دل میں شہوت پیدا نہیں ہوتی، ایسوں کے لیے گنجائش ہے. باقی بڑوں کا معاملہ تو سطر کا ہے. اب وہ خود کرے گا اس طرح تو اس صورت کے اندر اگر وہ سمجھدار ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرع کے احکام سے اس کو واقف کریں. اگر کوئی شخص سب سے قرض لے کر ادا نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کی یہ عادت دوسروں کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں تاکہ وہ بھی قرضہ نہ دے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں سے قرضہ مانگ کر رہا ہے اور بیچارہ پریشان ہو جائے گا اس پر بھروسہ کر کے، تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ عام اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو فرق ہے دو چیزوں میں، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو اس یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے. کل بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، مگر گھر میں نقصان کرنے والی مخلوق جیسے چوہے جھنگور وغیرہ ہیں، ہوا دوا چھانٹ کر مار سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت ہے. جو نقصان کرتے ہیں جن سے تکلیف پہنچتی ہے، تو اگر نہ مارو تو بہت نقصان کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے. حضرت جی، بال مبارک کی کیا حقیقت ہے؟ اور آج کل ہر جگہ زیادہ بال مبارک دیکھنے کو ملتے ہیں، تو پہچان اور سچائی کیا ہے؟ بھائی اس کی سچائی کی تو کوئی علامت نہیں بتائی گئی، اگر سند ہے کہ بھائی سند کے ساتھ تو اس کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ہے، اور اگر سند نہیں ہے تو نہ اس کی نہ اس کو جھٹلاویں نہ اس کو یہ کریں، بس کوئی ایسا معاملہ توہین کا بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسا عظمت کا بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے اگر جھوٹا ہو تو یہ ہو، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بینک کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ ریٹائر ہونے پر جو پینشن ملے وہ جائز؟ بینک چونکہ بینک کا کاروبار سود کا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کچھ دیتی ہے وہ بھی سودی آمدنی ہوتی اس کی، اس لیے وہ درست نہیں ہے، اس کی ملازمت بھی نہیں، اس سے ملی ہوئی تنخواہ بھی نہیں. بے نمازی کا گھر کا کھانا کھائے تو کیسا ہے؟ یا بے نمازی کا ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ویسے اگر اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے اس کو تنبیہ ہوتی ہو تو مناسب ہے، کر کے دیکھ لو، اس کی وجہ سے اگر نمازی بن جاتا ہے تو بہت اچھا.
Santa is bursting with life, it's so vibrant and alive, it compels you to go for it. It offers a taste and flavor to tempt you into a variety of different encounters. Santa, live life large. Hazrat Salam. The Tamil translation is right, na?
Yes.
Na? Okay. So you understood the context. Now tell me whether Santa fits into this context, effort, effort is recharged. You said it fits to an extent.
It makes sense. Okay.
So, what extent does it fit? What extent it doesn't fit?
எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது எந்த அளவுக்கு ஒத்து போவேன் நம்ம பண்ற கோயிலுக்கும் இந்த சாண்டாக்கு இந்த சம்பந்தம் இல்ல மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னா நம்மளோட இதை பொறுத்து தானே நம்ம எய்ம் இது குடிக்க பாக்கி இல்லாத